إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آج کے خطبے میں کلم شہادت کا دوسرا حصہ اشہد ان محمدا عبده ورسوله کی تشریح بیان کرتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کلمہ شہادت کا مفہوم اچھے طریقے اور آسان طریقے سے بیان کر سکوں، اور آپ ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکے. پچھلے خطبے میں کلمہ شہادت کا پہلا حصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات کی تھی، اور تھوڑے سے وقت میں میں نے کوشش کی ہے کہ جو اہم باتیں میں وہ بیان کروں. اور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے متعلق میعاد کے خطبے میں ترجمہ، اس کا معنی، اس کے ارکان، اس کی شرطیں، اس کے تقاضے، اور آخر میں کیا ہم نے کلمہ شہادت کو آج سمجھا ہے یا نہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے: اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. دوسرے لفظوں میں، کیونکہ گواہی کا مطلب ہے دل سے یقین اور زبان سے اقرار، دوسرے لفظوں میں معنی یوں بنتا ہے: میں دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ایسے بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری وقت تک نماز کی تڑپ تھی، آخری وقت تین مرتبہ بے ہوشی ہوئی اور جب ہوش آتا پوچھتے نماز پڑھ لیا لوگوں نے کہی نہیں. زندگی سر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے, بندگی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہی بلاتے رہے. اور ایسے رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو بہترین طریقے سے امانتداری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا. تو کوئی ایسا خیر نہیں جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو, اور کوئی ایسا شر نہیں جسے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ نہ کیا ہو. اس کے دو رکن ہیں, ایک ہے عبودیت کا رکن اور ایک ہے رسالت کا رکن. کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, یہ پہلا رکن ہے. اور بندہ ہمیشہ بندگی کرتا ہے, اس کی بندگی نہیں کی جاتی کبھی, کیونکہ عابد اور معبود میں فرق ہے. معبود صرف ایک ہی ذات ہے, جو معبود برحق ہے وہ اللہ تعالیٰ, اس کے سوا کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں. تو بندگی عبدہ یہ پہلا رکن ہے, ورسولہ یہ دوسرا رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, اور پیغمبر کبھی جھٹلائے نہیں جاتے. پیغمبر جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے, چاہے دنیا کے لحاظ سے کیوں نہ ہو. پچھلے زمانے میں یا آج کل کے زمانے میں بھی جو سفارت خانے, یہ ان ملکوں کے پیغمبر اور رسول, ہر ملک کے اپنے اپنے پیغام لے کے آتے ہیں, تو جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کی بات سچ سمجھی جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا نہیں ہم پہلے ملک سے رجوع کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ سفیر سچ کہہ رہے کہ نہیں. تو اس پر عقلاء کا اتفاق ہے, ہر دور میں پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں میں سے بہترین بندوں کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا. عبد و رسولوں کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف الفاظوں سے, پیارے الفاظوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے. رحمت للعالمین, السراج المنیر, اور اچھی الفاظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, انا سید ولد آدم, میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں. لیکن کلمہ شہادت میں یہ دو لفظ کیوں اللہ تعالی نے چنے ہیں, عبد ہوں رسول ہوں کیوں؟ اشہد ان محمد السراج المنیر منیر کیوں نہیں کہتے ہم؟ اشہد ان محمد رحمت للعالمین کیوں نہیں کہتے ہم؟ اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں میں سے سب سے بہترین ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, ان کا اخلاق وحی کے ذریعے سے بہترین اخلاق ہوتا ہے, ان کا کردار سب سے اچھا ہوتا ہے, تو لوگوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, خاص طور پہ جو ان کے متبعین ہیں. اور جو بدکار نفرت کرتے ہیں وہ اور دور ہو جاتے ہیں, کہ وہ جو حسد اور بغض رکھتے ہیں آپ کی صلاحیت کو دیکھ کے اور دور ہوں گے, ان کا بغض اور جوش مارے گا, ان کی نفرت اور بڑھے گی. لیکن جو آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے محبت زیادہ کرنے لگیں گے جتنی بھی آپ کی صلاحیت بڑھتی جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے, عجیب سی نیچر ہے انسان کی. تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں پہلے سے آگاہ کر دیا, یاد رکھنا میرا پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں, عبد ہیں, کہیں محبت میں ان کو ان کے مقام سے کہیں اونچا نہ کر دینا, کہیں غلو نہ کر لینا. تو عبد ہیں, عبودیت کے حدود کے اندر ہی رکھنا, یہ محبت کا تقاضا ہے. اور جو دوسرا فریق ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں، یا اگر مانتا ہے تو اپنی عقل کے مطابق مانتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور پیغمبر ہیں، اور رسول کی بات کو مانا جاتا ہے. تو اس میں دو یا تین بڑے گروہوں کا رد ہے ان دو لفظوں میں، عبدہ و رسولہ کے لفظ میں. عبدہ ان لوگوں کے لیے رد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مشکل کشا حاجت روا ہے، علم غیر مطلق کا مالک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کن فیکن عطا فرمایا ہے، ہر مصیبت میں مدد کرتے ہیں. جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو کیا وہ بھول جاتا ہے؟ زبان سے تو میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور بندگی کی اپنی حدود ہوتی ہے، اور جو بندے ہیں وہ بندگی کے لائق نہیں ہوتے، وہ مشکل کشا نہیں ہوتے، کیونکہ جو بندے وہ خود محتاج ہیں اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا خود محتاج ہے. اور جو خود محتاج ہے اور ضعیف ہے وہ کسی اور کے لیے مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اسی لیے سبحان اللہ دیکھیں عبد کا لفظ استعمال کیا، اگرچہ ان سے اچھے بہت سارے الفاظ موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو چنا ہے. جب تک آپ یہ یقین نہیں رکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ کا کلمہ شہادت پورا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہے. اور رسول کے لفظ میں دو بڑے گروہوں کا رد ہے. نمبر ایک، جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہی پڑھتے ہیں، لیکن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن موجود ہے، قرآن پر عمل کیجئے، حدیث کا وجود ہی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حدیث میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ضعیف بھی ہیں صحیح بھی ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا صحیح اور ضعیف کون سی ہے، تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. صرف قرآن ہے، قرآن پر عمل کریں، یہ کافی ہے تمہارے لیے. یہ شیطان کا عجیب سا وسوسہ ہے، یہ عجیب سی چال ہے شیطان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کے آئے ہیں وہ دو قسم کی ہے، ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسری صحیح حدیث. صحیح حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات بھی کرتے ہیں شریعت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں حدیث کا، تو حقیقتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. ادھوری وحی پر تو ان کا ایمان ہے، دوسری وحی پر ان کا ایمان نہیں. اور سورۃ نساء نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب یعنی قرآن، اور حکمت یعنی حدیث نبوی سنت اتارا ہے، نازل فرمایا ہے. آپ تفسیر کو کوئی کتاب بھی دیکھ لیں، نزول جماعت کے علماء کی، تو کتاب جب ذکر ہوتا ہے حکمت کے ساتھ، تو کتاب قرآن مجید ہے اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ وحی ہے جو نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر زبان سے عبد و رسول کا اقرار کرتے ہو تو تمہیں دل سے بھی یقین کرنا چاہیے کہ جو پیغام لے کے آئے ہیں اس پیغام کے سامنے اپنے سر کو خم کر دے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے رہو، نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے علماء میں سے اس امت میں جنہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کر دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا. آج کتابیں موجود ہیں، آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی، آج بھی موجود ہیں. اس امت میں کتنی اتار آئے، دشمن کو کتنی غلبہ ہوا، کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ صرف علماء کا رجوع کر کے جو صحیح حدیث پہ جو صحیح حدیث ہے اسے عمل کرنا چاہیے اور جو ضعیف اسے چھوڑ دینا چاہیے. آج سونے میں ملاوٹ ہو چکی ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو سونا نہیں خریدتا دنیا میں؟ کیوں سونا خریدتے ہو؟ میں نہیں لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو منکرین حدیث ہیں، پھر سونا کیوں خریدتے ہو؟ ملاوٹ تو سونے میں بھی موجود ہے، دھوکہ تو سونے کے اندر بھی آ چکا ہے. تو سونا خریدتے وقت آپ اس جوہری کی طرف جاتے ہو جسے سمجھ ہے کہ یہ سونا ہے یا سونا نہیں ہے، یا اس میں ملاوٹ ہے. اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہوتا ہے جو وہ دیکھ کے یا کوئی ٹیسٹ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ خالص سونا ہے کہ نہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس عام سونے کے لیے جو دنیا کا ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے اس کے لیے تو خاص علم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس علم سے نوازا ہے. اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے علماء پیدا نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر سکے، حق اور باطل کو الگ الگ کر سکے. سبحان اللہ. اور جو دوسرا گروہ ہے، اندھی تقلید کرنے والے، زبان سے تو پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور جب وہ رسولہ کہتے ہیں تو اب ان پر فرض ہو گیا کہ جو کچھ رسول لے کے آئے اب اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی تصدیق کرنا چاہیے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث تو ہم جانتے ہیں، یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہمارا امام کا یہ قول ہے اور ہم اپنے امام کی بات کو سنتے ہیں. امام نے بھی تو بہت ساری حدیث پڑھی ہیں، تو ہمارے امام نے اس حدیث کو کیوں نہیں لیا؟ اگر انہوں نے نہیں اس پہ عمل کیا تو ہم بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. سبحان اللہ. کیا امام معصوم ہے؟ کیا امام کو اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا علم عطا فرما دیا؟ سب سے بڑے امام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد سیدنا عمر ہے، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. کہیں کو سب حدیث کا علم تھا؟ وہ ہر حدیث کو جانتے تھے، لاکھوں حدیث موجود ہیں. کوئی شخص بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو ساری کی ساری حدیث آتی تھی؟ سبحان اللہ. صحیح بخاری میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ دادی کا کیا حق ہے ورثے میں، اسے ابو بکر صدیق خاموش فرماتے رہا تو قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ میرے پاس کوئی حدیث رسول ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی زندگی ساری کا ساتھ ہے. کیونکہ ایک حدیث نہیں، علم نہیں تھا اس حدیث کا. اس بوڑھے کو حکم دیتے ہیں کہ کل آنا، میں صحابہ کرام سے پوچھوں گا، اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہے کوئی علم ہے تو مجھے بتائے. تو ایک صحابی نے گواہی دی کہ چھٹا حصہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو، سروا کر سکتے کہیں اسی پر فتویٰ دیا اور اس عورت کو چھٹا حصہ دے دیا. سروا کر سکتے کو اگر ہر حدیث کا علم نہیں، ان کے بعد وہ کون سے امام ہیں جن کے جو معصوم ہیں، جن کے بس سارے کے سارے حدیث کا علم ہے؟ یہ بہتان ہے. امام اس سے بری ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان سے بری ہیں. جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں ان سے بری ہیں. ان کے تو واضح الفاظ ہیں، اذا صح الحديث فهو مذهبي، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی حدیث ہے، میرے قول کو چھوڑ دینا. لیکن چھوڑنے والے تو ہے نہیں. صرف امام کا قول پر عمل ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ اندھی تقلید ہے. اگر واقعی تم اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ زبان سے کہتے ہو اور دل سے بھی یقین ہے، تو جو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ سرخم کر کے اس کو تسلیم کرنا ہے. ان دو ارکانوں پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے یا عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے زبان سے اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. نمبر دو، دل سے یقین کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں. نمبر تین، عمل سے تصدیق کر کے دکھانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں. اشہد ان محمد عبد رسول کی شرطیں وہی آٹھ ہیں جو اشہد اللہ الہ الا اللہ نے بیان کی ہیں. علم ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، سچائی ہے، قبول ہے، انقیاد ہے، کفر بالطاغوت ہے. یہ آٹھ شرطیں ہیں. ایک ساتھی کہنے لگے یہ تو بہت مشکل ہے، ہم یاد کیسے کریں؟ آپ نے دلیل بھی بیان کی تو یاد کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے. پہلی بات ہے چھوٹی چھوٹی کتابچے موجود ہیں مکتبات میں، آپ دیکھیں انشاءاللہ مل جائیں گے آپ کو، اس میں جو کچھ میں نے بیان کیا سب اس میں موجود ہے. کلمہ شہادت کا مفہوم وہی آج کل تک دلیل کے ساتھ موجود ہے. ان نقلی دلائل یعنی قرآن اور سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہی آٹھ شرطیں ہیں. کیونکہ کلمہ توحید کا مطلب، کلمہ شہادت کا مطلب ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا. کلمہ توحید کی گواہی دینا، گواہی کے لیے میں نے بیان کیا تھا بہت ضروری ہے یقین کا ہونا، زبان کے اقرار اور دل سے یقین. یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک علم نہ ہو، تو علم کے بغیر یقین نہیں. تو یہ کلمہ شہادت میں، اشہد میں یہ دو چیزیں آ گئیں، علم اور یقین. اور کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ، یہی اخلاص ہے. اخلاص کے بغیر توحید ہے ہی نہیں، یاد رکھ اخلاص کے بغیر توحید نہیں. اور توحید کے لیے شرط ہے کہ محبت ہو، اخلاص کے لیے شرط ہے کہ محبت ہو. اگر کوئی شخص زبردستی کسی کا مخلص ہو جائے بغیر محبت کے تو اس کی اخلاص قابل قبول نہیں ہوتا. آپ دنیا کے معاملات میں دیکھ لیں تو اخلاص کے لیے محبت شرط ہے، اور محبت سچی ہونی چاہیے. محبت کے لیے سچائی شرط ہے. جھوٹی محبت کرنے والے بہت ہیں دنیا میں، تو محبت سچی ہونی چاہیے. اور سچائی کے لیے عمل ضروری ہے. کوئی شخص تصدیق تو کرتا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات کو سن تو لیتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، کہتا ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، فلاں شخص کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، نہیں چلنا پھرنا، میں نہیں جاؤں گا، لیکن عملاً اس کے خلاف. تو کیا اس نے تصدیق کی؟ تصدیق نہیں کی، یہ دعوی تصدیق کرنے کا. تو تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ عمل کیا جائے، انقیاد. اور انقیاد کے لیے ضروری ہے کہ دل سے بھی اس کا اقرار ہو، زبان سے بھی اس کا اقرار ہو. یہ آٹھ شرطیں ہیں، اور یہ پوری نہیں ہو سکتی یہ سات شرطیں جب تک کہ کفر بالطاغوت نہ ہو. کفر بالطاغوت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب کا انکار. جن چیزوں کا مطلب ہے کوئی بھی چیز کسی دور میں بھی کسی زمانے میں بھی جب سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا تا قیامت، جس چیز کی عبادت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا انکار ہے. اسے کہتے ہیں الکفر یعنی انکار کرنا بالطاغوت. اور طاغوت وہ ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا جائے. تو دنیا میں بتوں کی عبادت ہوئی اس کا انکار ہے، جنوں کی عبادت ہوئی اس کا انکار ہے، درختوں کے پودوں کی عبادت ہوئی اس کا انکار ہے، گائے کی عبادت ہوئی اس کا انکار ہے، انبیاء کی عبادت ہوئی اس کا انکار ہے، فرشتوں کی عبادت ہوئی اس کا انکار ہے، اولیاء کی عبادت ہوئی اس کا انکار ہے. جب تک کہ یہ انکار نہ ہو، کفر بالطاغوت نہ ہو، تو پچھلی ساری کی ساری سات شرطیں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں. تو یہ آٹھ شرطیں ہیں. پچھلے خطبے میں قرآن اور حدیثیں بیان کی، اور آج کے خطبے میں عقلی دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ان آٹھ شرطوں کے بغیر کلمہ شہادت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اشہد ان محمد عبد رسول کے تقاضے، پانچ تقاضے. تقاضے کا مطلب ہے کہ ہم عمل کیسے کریں. اب مان تو لیا، زبان سے قرار، دل سے یقین بھی ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کو کیسے داخل کریں، اور اس پر ہماری زندگی میں کیا اثر ہونا چاہیے؟ نمبر ایک، ہر اس خبر کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. خبر کی تصدیق کی جاتی ہے شریعت میں، دیکھیں یا تو خبر ہے یا امر ہے یا نہیں ہے. خبر کی تصدیق کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کی خبر دی ہے، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء معراج کی خبر ہمیں دی ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. اور جو یہ تصدیق بڑھتی جائے گی آپ کا درجہ اتنا بلند ہوتا جائے گا، اور جو ہی شکوک و شبہات بڑھتے جائیں گے اتنی اسے انسان کا درجہ زمین کی طرف گرتا جائے گا. اب دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا کیوں گیا؟ اسراء معراج کے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے خبر دی لوگوں کو کہ میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے اور بیت مقدس کی طرف بھی گیا ہوں.
تو لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے. بعض لوگوں نے جھٹلا دیا, ابو جہل ابو لہب جیسے کافر سارے تھے. بعض جو نئے مسلمان ہوئے تو وہ بیچارے شک میں پڑ گئے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یقین کر لیا. ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق کی طرف گیا, اے ابو بکر اب پتہ چلتا ہے کہ تیری عقل کتنی ہے, تیری عقل میں کتنا دم ہے, پتہ پتہ چلتا ہے. تیرا ساتھی کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کی طرف سفر بھی کر کے آیا ہے اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہے, کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے؟ سبق صدیق رب العالمین صرف ایک جملہ دو لفظ میں بات ختم کر دیتے ہیں, ان قالوا فقد صدق, اگر یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچے ہیں. یہاں پر عقل ہماری کام نہیں کرتی, یہاں پر ایمان ہے. آپ کی عقل مانے یا نہ مانے, جو کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں وہی ہمارا ایمان ہے, شک کی گنجائش نہیں. تو آج تک ہم جب بھی نام لیتے ہیں ابوبکر صدیق کہتے ہیں, ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا, ہر خبر کی تصدیق کی ہے, شیطان کے وسوسے کو قریب ہی نہیں آنے دیا, اپنے عقل کے بت کو اپنے قریب آنے نہیں دیا. سبحان اللہ. تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. امر نمبر دو, امر جو حکم ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ حکم ہے, ہم نماز قائم کرتے ہیں. وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات دو, ہم زکات دیتے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو جو امر ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے. نمبر تین, جو نہیں ہے اسے ترک کر دیا جاتا ہے, اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, شرک نہیں کرتے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جانا, زنا نہیں کرتے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا, غیبت نہیں کرتے. تو جو نہیں ہے, جس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اسے ترک کرنا, یہ تقاضے ہیں. نمبر چار, اللہ يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. کیوں؟ کیونکہ اشہد ان محمد عبد الرسول سے پہلے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب تک آپ پہلے پہ عمل نہیں کریں گے آپ دوسرے حصے پہ عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ دوسرے حصے تکمیل ہے پہلے حصے کی. اور یہ دونوں جو ہیں, حالانکہ دو حصے ہیں لیکن یہ ایک رکن سمجھا جاتا ہے, دو رکن نہیں ہیں, الگ الگ نہیں ہیں, یہ ایک ہی رکن ہے. ارکان اسلام جو پانچ ہیں, وہ سے جو پہلا رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد الرسول, یہ دو. لیکن ایک رکن اسے سمجھا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اور نمبر چار, نمبر پانچ, اللہ یعبد اللہ الا بما شرع, اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی تو کرنی تو انہیں جان لیا, اور صرف اسی طریقے سے کرنی جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اپنے طریقے نہیں ایجاد کرنی, اپنی منمانی نہیں کرنی, ان بدعات و خرافات کو ترک کر دینا ہے. جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے وہی عبادت ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت نہیں ہے. اور نمبر چھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کو ہر کسی کے قول کے آگے کرنا, کوئی بھی ہو, آپ کا والد کیوں نہ ہو, آپ کا استاد کیوں نہ ہو, آپ کا امام کیوں نہ ہو, بادشاہ وقت کیوں نہ ہو, کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی مخلوق ہو, ان سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ, سب سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یہ تقاضے ہیں اشہد ان محمد عبد الرسول. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے. جس نے اس کو سمجھا ہے, اس پہ عمل کیا ہے, تو اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل چکی ہے. اور جس نے صرف زبان سے پڑھا ہے, اس کو سمجھا نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں کیا, تو اس کے لیے خرابی ہی خرابی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم نے آج کلمہ شہادت مفہوم کو سمجھا ہے. اس سے پہلے کے لیے میں یہ بیان کروں کہ ہم نے انسانوں نے مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کیا ہم نے اس کلمے کو سمجھا یا نہیں. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا ہے, واقع اس کی گواہی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی مخلوق, ضعیف ترین اور حقیر ترین مخلوق, اس دنیا میں سب سے زیادہ ضعیف اور حقیر مخلوق ہے چیونٹی. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا چیونٹی نے کلمہ شہادت کو سمجھا یا نہیں سمجھا. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ چیونٹی کے ساتھ, وہ اس میں اتنی عبرتیں ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہیں, قلب سلیم اور عقل سلیم رکھتے ہیں, انما يذكر اولو الالباب. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا, پانی کی کمی ہو گئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ بارش طلب کرنے کی دعا, صلاۃ الاستسقاء کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ صلاۃ الاستسقاء عام طور پہ شہر سے باہر جو ہے کسی میدان میں پڑھی جاتی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تعالیٰ کے پیارے نبی, ان کے پیچھے ان کا لشکر جا رہے ہیں. راستے میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں. ایک چیونٹی ہے, اپنے کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے, اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں, پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, ہمیں اپنے رحم و کرم سے, اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت نازل فرما اور بارش عطا فرما. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیونٹی کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور تعجب بھی ہوا اور رک گئے اور اپنی پورے لشکر کو اور قوم کو کہا, ارجعوا فقط سقیتم بغیرکم, واپس چلے جاؤ, کسی اور نے اللہ تعالی سے دعا مانگ لی ہے, بارش آ کر رہے گی انشاءاللہ. واپس جاتے ہیں, ابھی گھر نہیں پہنچتے بارش آ جاتی ہے. اب اس چیونٹی کے اس تھوڑا سا قصہ ہے, چیونٹی نے کیا کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نمبر ایک, چیونٹی یہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں. چیونٹی یہ جانتی ہے کہ دعا اور پکار عبادت ہے, اس حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. چیونٹی یہ جانتی ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ تو طاقت دی ہم سے کلام کر سکتا ہے, لیکن یہ طاقت نہیں تھی کوئی بارش برسا سکتا ہے. چیونٹی یہ جانتی ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام علم مطلق نہیں جانتے, کیونکہ قرآن مجید میں ایک چیونٹی جلدی سے اپنی گھوڑ میں داخل ہو جاؤ, کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر بھی تمہیں رون نہ ڈالیں پاؤں کے نیچے. وہم لا یشعرون, ان کا علم بھی نہ ہو, تو انہیں غیر مطلق نہیں جانتے اللہ کے پیارے نبی. چیونٹی یہ جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے عرش پہ ہے, یہ چیونٹی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ, کیا آج ہم اس عقیدہ کو سمجھا ہے؟ کیا یہ چھوٹی سی حقیر و ضعیف مخلوق بہت سارے کلمہ پڑھنے والے انسانوں سے زیادہ بہتر ہے؟ قیامت کے دن کہیں یہ نہ ہو کہ یہ چوٹی ہمارے سامنے آ جائے, آپ کے خلاف یہ چوٹی کھڑی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو زندگی ساری تجھے ہی پکارا ہے, لیکن یہ تیرا بندہ کبھی کس کو پکارتا ہے, کبھی کسی کو پکارتا ہے, کبھی کسی کو سجدہ کرتا ہے, کبھی کسی کو سجدہ کرتا ہے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اگر ہماری باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے, یا اگر ہم سے نفرت ہے, تو اس چیونٹی سے سیکھ لو. چل, یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اگر ہمارا راستہ غلط ہے, کیونکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں یہ وہابیوں کو کیا پتہ, ایک نئے فتنہ آیا, ایک نئے فرقہ وجود میں آیا ہے, ان کو کسی کو پتہ نہیں ہے, صرف فتنے جانتے ہیں, تو چلو اس چیونٹی سے سیکھ لو. لیکن اس دنیا سے کہیں اس حالت میں نہ جانا کہ آپ کے عقیدے میں کوئی بگاڑ ہو، اور عقیدے کے اس حصے میں جو آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور سلمان علیہ الصلوۃ والسلام قصہ حدود کے ساتھ بھی دیکھ لیں آپ، ذرا تفصیل سے رجوع کر کے دیکھیں، وہ قصہ بیان نہیں کروں گا میں، وقت نہیں ہے، لیکن حدود کا عقیدہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے درند اور پرند کو یہ عقیدہ دیا ہے توحید کا، بے عقل ہے اس عقل والے انسان کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ عقل سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں اس انسان کو دی ہیں، لیکن اس انسان نے اب کیا کیا ہے؟ جو بنیادی علم ہے عقیدے کا، کلمہ توحید کا علم بھی اس انسان کے پاس نہیں ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.